جماعت سے وعدے کے مطابق اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس تمام تر گفتگو کا تعلق ضرورت نبوت اور مقام نبوت سے تھا. یہ بھی عرض کر چکا ہوں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے زندگی بیان کرنے سے قبل ان بنیادی گزارشات کا سننا اظہر ضروری ہے. اس لیے کہ جب تک کسی شخصیت کی اہمیت ذہن میں نہ ہو اس وقت تک اس کے افعال اس کے اعمال اس کا کردار و کریکٹر تسلیم کرنا اس پر عمل کرنا وہ آسان نہیں ہوتا. کسی بھی شخصیت کے لیے دیے اس کی بات کا وزن ذہن میں اس وقت بیٹھتا ہے جبکہ پہلے اس کی شخصیت کا روپ ذہن میں ہو. اگر بات کرنے والے کا صحیح تعارف ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے سامعین اس کی گفتگو کو وزن نہیں دیتے. یہ ایک ایسا ضابطہ اصول ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بھی دی فام بھی عقل شاید سوچ سمجھدار انسان غافل اور ناواقف نہیں ہوگا. آپ اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھ لیجیے مختلف قسم کے آدمی آپ کو ملیں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے تو جھوٹ بولنا جن کی عادت, جھوٹی افواہیں پھیلانا جن کا مشغلہ ہے, مدیانتی منافقت بجر و فریب مکر حقوق العباد کا خیال نہ کرنا, حقوق اللہ سے اعراض, اس قسم کے کئی لوگ آپ کو اپنے ماحول اور معاشرے میں ملیں گے. اور جب کوئی آدمی اس قسم کا بات کرے تو اس کی بات کو لوگ وزن نہیں دیتے. اولاً اس کی بات سے یقین ہی نہیں آتا, اور اگر بات سچی نکل بھی آئے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود کون سے ایسے عمل کر لیا ہے کہ ہمیں دعوت دے رہا. بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مختصرا یہ کہ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ کسی بھی شخصیت کی بات اس وقت ذہن میں اثر کرتی ہے جب اس کا پہلے مقام, اس کی اہمیت, اس کا وزن معلوم. کہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں یا اس پہ چلنا ہے وہ خود کیا ہے. چنانچہ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے چند ایک جمعے اس بات پر لگائے کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی. پھر مقام نبی یہ تمام تر گفتگو گیا یوں سمجھیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل سے کچھ عرض کرنے سے قبل کیے. ابھی تک گویا آپ کے حالات زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی, مدنی زندگی, آپ کی خلوت جلوت, آپ کے اپنے دوست احباب کے تعلقات, دشمنوں سے سلوک, گھریلو زندگی, یہ تمام تر افعال, میدان کی زندگی, جہاد کی زندگی, یہ تمام وہ پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کہ جن میں سے کسی ایک کو بھی میں ابھی تک زیر بحث نہیں لایا ہوں. یہ تمام تر چیزیں آپ حضرات کے سامنے ابھی آنے والی ہیں. اس سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بنیادی طور پر اساسی طور پر ایک چیز یہ ذہن میں بٹھا دوں کہ نبوت کسے کہتے ہیں, نبی کون ہوتے ہیں, نبی کی اہمیت کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اللہ نے کس قسم کے لوگوں کو پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا, رسول کی آمد کی غرض کیا تھی, اللہ نے رسالت کا سلسلہ جاری کیوں کیا, اور یہ گفتگو چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی تھی گزشتہ جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ نبوت جب جاری تھا اور اس کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کو غلطی سے ہٹا کر راہ راست پہ لگایا جائے, گمراہی سے ہٹا کر ہدایت پہ لایا جائے, شرک سے ہٹا کر توحید پہ لایا جائے, بیرت سے ہٹا کر سنت پہ لایا جائے, غلط کاری سے ہٹا کر صحیح راستہ پہ لایا جائے, برائیوں سے روک کر گویا امر بالمعروف سے لگایا جائے, لوگوں کو ہر غلط کام سے روکا جائے اور ہر اچھی بات کی دعوت دی جائے اور اس پہ لگایا جائے. یہ تمام تر جب مقاصد ہیں نبوت کے اور اسی لیے پیغمبر آئے تو آخر یہ سلسلہ مسلسل چلتا چلتا آ کے رک کیوں گیا اور اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیوں کر دیا کہ اب ایک ہی پیغمبر آپ کے پاس آ گئے, اس کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لیے اس سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا. تو اس کی وجہ کیا بنی؟ تو میں یہ عرض کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ کہ آئندہ جمعہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم کیوں کیا جب ضرورت باقی تھی. لوگ اسی طرح شرک میں بھی مبتلا ہیں, بدعت میں بھی مبتلا ہیں, غلط کاری, بد نظری, ظلم و تشدد, منافقت, مکر و فریب, دجل, تمام تر جو برائی ہیں وہ ماحول اور معاشرے میں کسی علاقے میں کم, کسی میں زیادہ, کسی آدمی میں تھوڑی, کسی میں زیادہ, کسی میں نیکیے نیکیے, کہیں برائی برائی, یعنی جب یہ ملا جلا اجتماع چل رہا ہے اور پہلے بھی اسی قسم کا تھا. ہر پیغمبر کے دور میں نیک لوگ بھی رہے برے بھی رہے, ہر پیغمبر کے دور میں لوگ توحید پرست بھی تھے اور شرک کرنے والا طبقہ بھی تھا, اور اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مسلسل جاری رہی کہ لوگوں کو وہ برائی سے روک کر نیک راستہ پہ لگاتے تھے, اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لیے تشریف لائے اور آپ نے بھی ایک پیغام اور پروگرام پیش کیا اور لوگوں کو برائی سے روکا. برائی اب بھی جاری ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبری بھی جاری رہتی, کیونکہ پیغمبری کی غرض, نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا. تو وجہ کیا بنی کہ اللہ رب العالمین نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی تا قیام قیامت کسی قسم کا کسی لحاظ سے کوئی نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا بنی؟ تو میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ کہ آئندہ جمعہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تاکہ یہ ذہن, یہ مضمون پوری طرح ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا, نبی کے پروگرام میں کیا چیزیں شامل تھیں, پھر پیغمبر کا سلسلہ جو مسلسل جاری تھا یہ ختم کیوں ہوا, اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں آنی چاہیے کہ جو سلسلہ نبوت جاری تھا وہ آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ختم کیا گیا, آخر اس کی کیا وجہ بنی کہ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی بند کیوں نہیں کر دیا گیا, یہ سلسلہ حضرت خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیوں بند نہیں ہو گیا, یہی سلسلہ نبوت جو جاری تھا جب اس کو بند ہی کرنا ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیوں بند نہیں ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پہ بند کیوں نہیں ہوا؟ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہی بند کر دیا جاتا جنہیں روح اللہ ہونے کا لقب حاصل ہے. بہرحال مقصد یہ کہ سلسلہ تو جاری تھا، جب اس کو ختم ہی کرنا تھا اس کو ان پیغمبروں پہ ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں ختم کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ سلسلہ جب جاری تھا تو اس کے ختم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یا ذرا ختم کیوں کیا گیا؟ جب بعثت پیغمبر اور غرض نبوت یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے، اچھائی کی دعوت دی جائے، غلط کاموں سے منع کیا جائے، اچھے کاموں کی دعوت دی جائے، جب مقصد یہ ہے تو آخری اس کی کیا وجہ ہوئی کہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا اور ایک آخری رسول بھیج دیا اور پھر آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ یہ سوال باقی تھا جو میں نے گزشتہ جماعت سے عرض کیا اور وعدہ کیا تھا کہ اس سوال کو حل کرنے کے بعد اور اس پہ گفتگو کرنے کے بعد آگے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی فضوات، آپ کے سرایا، آپ کے صحابہ سے تعلقات، آپ کے دشمنوں کے ساتھ سلوک، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی شادی، آپ کی غمی، آپ کے گویا آپ کا نماز کا طریقہ، تعجب کا طریقہ، اشراق تبلیغ کا انداز، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک، دشمنوں کے آپ پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، قید کی زندگی، گویا اس قسم کی غار حرا، غار طور کی زندگی، یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح آپ کا میلاد، آپ کس گھر میں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کون سا خاندان تھا، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کس آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، والدہ کتنی مدت تک حیات رہی، والد کب تک حیات رہے، آپ نے کس کے ہاں پرورش پائی، آپ نے دودھ کس کا پیا، کتنی عمر کہاں رہے، کتنا عرصہ کہاں رہے، ان حالات میں آپ نے اعلان نبوت سے پہلے آپ نے زندگی کیسے گزاری، مکہ میں آپ کا مقام کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے مشرکین مکہ آپ کو کیا سمجھتے تھے، کفار قریش آپ کو کیا جانتے تھے، آپ کی اہمیت کیا تھی، اعلان نبوت کے بعد کیا ہوا. یعنی یہ وہ سیرت کے پہلو ہیں جن کو ابھی تک میں نے ٹچ تک نہیں کیا، جن کو ذکر نہیں کیا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طویل باب میں تمام تر وہ حالات لاؤں گا جس سیرت کی زد میں اقتدار بھی آئے گا، جس سیرت کی زد میں مولویت بھی آئے گی، جس سیرت کی زد میں پیری بھی آئے گی، جس سیرت کی زد میں تاجر بھی آئے گا، جس سیرت کی زد میں عوام الناس بھی آئیں گے، جس سیرت کی زد میں افسر بھی آئے گا، جس سیرت کی زد میں حاجی بھی آئے گا، جس سیرت کی زد میں نمازی بھی آئے گا. زد میں آنے کا مقصد یہ کہ جس کا کردار کریکٹر سیرت کے مطابق ہے وہ تو گویا سیرت مستقیم سے ہے اور اس کے دل میں واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے اور وہ سچے دل سے مسلمان اور مومن ہے. لیکن جس کا کردار کریکٹر نبوت کے کردار سے سیرت سے ہٹ گیا، اب وہ چاہے اسلام کا نعرہ بلند کرے کہ مجھ سے بڑا مسلمان کوئی نہیں تب بھی جھوٹ کہتا ہے، اب وہ اگر یہ کہے کہ مجھ سے بڑا بھید کوئی نہیں تب بھی غلط کہتا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ مجھ سے بڑا مسلمانوں کا خیر خواہ کوئی نہیں تب بھی غلط کہتا ہے. یہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات یا کسی پہ الزام لگایا جائے یا کسی کو کہا جائے تو غلط کہہ رہا ہے تو پلائے، ہم سیرت پیغمبر ہی کی کسرتی پہ کیوں نہ پرکھ لیں کہ جس کے ایمان پر مولوی بھی بڑے بڑے بازو لمبے کر کے کہتا ہے میں نبی کا عاشق، کچھ میلاد منا رہے ہیں تو کچھ سیرت منا رہے ہیں، کوئی سیرت کانفرنس ہو رہی ہیں، کوئی بین الاقوامی سیرت کانفرنس کے اعلان کر رہے ہیں، کوئی اسلام کر رہا ہے، کوئی ڈھڈورا پیٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی مراقبے کر کے بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پکڑ کے ایک مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا، کسی نے خانقاہ کھول رکھی ہے، کسی نے پیڑھی چمکائی ہوئی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جب اسلام ہی کے نام پہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو کیوں نہ بطور صالح، بطور جج کے، بطور عدالت کے سامنے رکھ کے پرکھ لیں کہ کون کون سے لوگ اسلام چاہتے ہیں، کون کون سے لوگ اسلام سے وفادار ہیں، کن لوگوں کا اسلام سے تعلق ہے، کون لوگ پیغمبر کے سچے عاشق ہیں، کون پیغمبر کے وفادار ہیں، کون پیغمبر کے باقی ہیں، کن کو پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کون منافقت کے طور پر اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، کون سچے دل سے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. یہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو سیرت
کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر میں ماحول اور معاشرے کے چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے آدمی اور صدر مملکت تک کی پوری زندگی کو خاتم الانبیاء کی زندگی پہ پرکھوں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی ذات میں جو آئے گا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کی ذات میں آؤں، چاہے اس کی ذات میں حاجی آئے، چاہے مولوی آئے، چاہے پیر آئے، جس کا کردار خاتم الانبیاء کی سیرت سے نہیں جڑتا وہ قوم سے غداری کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جب اس کی اپنی زندگی خاتم الانبیاء کی زندگی کے مطابق نہیں ہوئے، اس کی اپنی خلوت جلوت، اس کا کردار، کریکٹر، گفتار، رفتار، اس کے پروگرام، اس کا لین دین، اس کے تعلقات اس سیرت کے مطابق نہ ہوں تو وہ یہ کہے کہ مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ سچا عشق تو اس کے نام ہے کہ جیسے آقا نے کیا ویسے ہی ہم کریں، جس سے آقا نے روک دیا اسی طرح ہم وہ کام سے رک جائیں۔ چنانچہ بارہا میں نے آپ کے سامنے ہی بیان کیا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی بڑی تیزی کے ساتھ آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شروع ہے، تقریر جاری ہے، آقا نے دوران گفتگو ہی فرمایا ٹھہر جائیے۔ تو وہ صحابی ایک قدم مسجد میں رکھ چکے تھے، دوسرا ابھی مسجد سے باہر تھا، اسی حالت میں رک گئے اور سارا خطاب اسی پوزیشن میں سنا۔ جب تقریر ختم ہوئی، خطبہ ختم ہو گیا، بعد میں ساتھیوں نے دریافت کیا بھئی یہ کون سا انداز ہوا خطاب سننے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک قدم تو آپ نے مسجد میں رکھا اور دوسرا باہر رہا؟ تو جواب وہ صحابی یہ دیتے کہ آپ نے نہیں سنا تھا کہ آقا نے دوران گفتگو فرمایا ٹھہر جاؤ؟ تو صحابی دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ آپ کو کہا تھا ٹھہر جاؤ، آپ کا نام لیے آپ نے سمجھ لیا، آپ تو اسی وقت تیزی سے اجلت سے آ رہے تھے، آپ کو کیا معلوم کہ گفتگو کا سیاق و سباق کیا تھا؟ ٹھہر جاؤ کس نفر سے کہہ رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے، کسی اور کو فرما رہے تھے، کسی واقعہ کا تذکرہ تھا آپ کیا کر رہے تھے، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ کو کہا ہے کہ ٹھہر جاؤ کہ آپ کس انداز میں ٹھہر گئے؟ تو ایک صحابی عرض کرتی کہ مجھے کہا یا نہیں کہا؟ آ تو میں ہی رہا تھا، ٹھہر جاؤ کہا، اگر مجھے ہی کہا ہوتا اور میں نہ ٹھہرتا اور میرا پچھلا قدم جو مسجد سے باہر تھا وہ قدم بھی آپ کے ٹھہر جاؤ فرمانے کے بعد اٹھ جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قدم میرا مسجد میں نہیں بلکہ جہنم میں ہوتا۔ یہ ایک انداز تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا، کہ جس طرح آپ نے فرما دیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اتفاق کر جاتے تھے۔ مجالے اس سے آگے زبان کھلے، اس سے آگے حرکت ہو، اس سے آگے قدم اٹھے، خیال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تمہیں اس لیے عرض کیا تھا کہ ہم آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو سامنے رکھے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لوگوں نے تو چار دن گھڑیاں لگا کر دے گئے پکا کر حق ادا دیا اپنے پیغمبر کا، اور گویا صرف تسلی دے کے بیٹھ گئے کہ ہم نے بڑا بہت بڑا احسان کیا آمنا کے لخت جگر پر، کہ ان کے پیدائش کے دن ہم نے جھنڈیاں لگا لی، جلوس نکال لیا، بازاروں میں چیخ لیا، دیگیں پکا کے تقسیم کر لی، بس حق ادا ہو گیا، اب سارا سال جو چاہو کرو، نبی خوش ہو گئے۔ کچھ طبقے نے تو یہ کر لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ پر بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا میلاد تو سارا سال ہے، جب بھی آپ جس مسئلے کا تذکرہ کریں گے اس مسئلے کا آخری سٹیج تو آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، آپ نے حکم دیا اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تو 24 گھنٹے آقا کا تذکرہ ہے، ہر وقت آقا کا ذکر ہے، تو جب تک ہم آقا جو عالم کی سیرت نہیں اپناتے، آپ کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، تم آج شور و خوف سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو گویا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے کہ عمل نہیں ہے، اور زبان سے نعرے لگائے جا رہے ہیں نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں، پیغمبر کے بڑے وفادار ہیں۔ تو میں بہرحال یہ وعدہ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں اس وعدے کو نبھاؤں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو، تمام ابواب، اور اگر آپ حضرات نے وقت دیا، آپ نے یہ شوق کیا کہ ہم اس موضوع پر بھی گفتگو سنیں، تو انشاءاللہ اتنا بڑا پھیلا ہوگا کہ جس کی انتہا نہیں ہے، اس کی زد میں کئی ساری باتیں آ جائیں گی، اس کے یعنی سیرت کے عنوان میں بہت سارے مسائل، ماحول کے، معاشرہ کے، گھریلو زندگی کے، تجارت کی زندگی کے، دکان کی زندگی کے، بازار کی زندگی کے، کچہری کی زندگی کے، مملکت کے قوانین کے، یہ بہت ساری چیزیں اس طویل مضمون میں میں لاؤں گا۔ ایک ہے کہ اس کو اپنے انداز میں کسی وقت کہہ دیا جائے، ایک ہے کہ اپنے ماحول اور معاشرے کی ہر بات کو پیغمبر پیغمبر کی سنت، پیغمبر کے قول، پیغمبر کے ارشاد، پیغمبر کے افعال کو سامنے رکھ کر پھر اس کو اس کے ساتھ ٹکرا کے دیکھ لیا جائے کہ جو ہم دکان میں کرتے ہیں کہ آقا نے کیا، جو ہم بازار میں کرتے ہیں کہ آقا نے حکم دیا، جو ہم گھر میں کرتے ہیں کیا پیغمبر کا حکم ہے، جو ہماری محلے کی زندگی ہے کہ آقا کی زندگی یہی تھی، جو ہمارے آپس کے سلوک اور تعلقات ہیں کہ آقا نے اسی سلوک و تعلق کی دعوت دی ہے، جو ہم کچہری میں کرتے ہیں کہ آقا نے یہی حکم دیے، جو ہمارا افسر کرتا ہے کہ آقا نے اسی کی تعلیم دی ہے، جو ہمارا ارباب اقتدار طبقہ کرتا ہے کہ آقا دو عالم کا یہی ارشاد تھا، جو صحافت کر رہی ہے کہ آقا دو عالم کا یہی حکم ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم تمام تر افعال کو، اقوال کو جو ہم کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہ پرکھ لیں کہ ہمارے یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے مطابق ہیں یا مخالف. اگر تو مطابق ہوں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑی توفیق بخشی کہ ہمارے تمام کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی زندگی کے مطابق چل رہے ہیں، اور اگر ہمارے یہ افعال، ہمارا یہ کردار آپ کی سنت زندگی کے مطابق نہ ہو تو پھر ہمیں بدلنا چاہیے، کیونکہ کلنا پڑے اور اس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، اس کے عشق کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو ہمیں بدل جانا چاہیے کہ ہماری گھریلو زندگی بدل جائے، بازار کی زندگی بدل جائے، اپنے وجود کی زندگی بدل جائے، اپنا چہرہ بدل جائے. کیا مانا؟ یعنی ہمارا چہرہ وہی ہو جانا چاہیے جس جیسا چہرہ بنانے کی پیغمبر نے دعوت دیے اور حکم دیے، تو پھر ہمیں یکسر بدلنا چاہیے. اس غرض سے میں نے اس عنوان کو شروع کیا، اور نمبر وار تاکہ آپ کے ذہن میں یعنی تدریجن وقفے کے ساتھ موضوع بیٹھتا جائے. تو عنوان یہ تھا کہ پہلے ضرورت نبوت محسوس ہو کہ نبی کیوں آئے، نبی کے آنے کی غرض کیا ہے، پیغمبر کیوں بھیجے گئے، پھر اس سلسلے کو ختم کیوں کر دیا گیا. اور ساتھ ہی دوبارہ آگاہ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مزید مضمون تازہ ہو جائے کہ سلسلہ تو جاری تھا، پھر سلسلے کا اختتام ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پہ کیوں نہیں ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کو بند کر دیا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے کا اختتام کر دیا جاتا. کس لیے اختتام کر دیا جاتا؟ کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ کے حالات زندگی پڑھیں گے، تو انسان کا جگر پارا پارا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مقبول پیغمبر اور اتنا بڑا اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا نبی، کہ اللہ کا حکم آتے اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری رکھ دیجئے، وہ چھری رکھ کے بیٹھے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بیٹا ہے، کبھی کسی نے بیٹے بھی اس طرح سوا کیے لیکن پرواہ نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. تو چاہیے تھا کہ اس مقبول پیغمبر پر نبوت کا خاتمہ کر دیا جاتا اور اسی کو ہمیشہ کے لیے پیغمبر رکھ چھوڑتے، اور اسی طرح یہی مقبول پیغمبر اپنا وجود آگ کے لیے پیش کرتے، دشمن آگ میں ڈالنا چاہتا ہے تو پیغمبر کے قدم میں پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، پائے استقلال میں لرزہ داری نہیں ہوا، وہ آگ میں کود گئے اور اس غرض سے کود گئے کہ اگر وہ اسی سے راضی ہوتے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. حتیٰ کہ روایات میں آتے کہ جبریل نے آ کے یہ بھی عرض کیا کہ قبلہ اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں نعرے نمرود کو پر مار کے ختم کر دیتا ہوں، یہ بالکل صاف ہو جائے گی اگر آپ کی اجازت ہو. تو حضرت خلیل سوال کرتے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا آپ کو خالق نے بھیجے؟ تو جبریل جواب میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں کہ میں اپنے آپ آیا ہوں یا مجھے اللہ نے بھیجا؟ تو نبی جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اگر تو خالق نے بھیجا تو تیری ڈیوٹی ہے، اس کو سر انجام دیجیے، اس نے بھیجا، اس کے حکم کو کون ٹالتا ہے، لیکن اگر تو اپنی رائے سے آئے، اپنی مرضی سے آئے تو پھر مجھے تیری ضرورت نہیں. وہ نہیں جانتا کہ جس کے لیے میں نے باپ پھیر دیے، وہ نہیں جانتا کہ جس کے لیے میں نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی، وہ نہیں جانتا کہ جس کے لیے میں نے پوری قوم سے ٹکر لیے، وہ نہیں جانتا کہ میں آگ میں پہنچا ہوں تو کسی اور جرم میں تو نہیں آیا، میرا جرم تو یہی ہے نا کہ میں نے کفر کا اڈا اڑائے، میں نے وہ باطل خدا جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی ان تصاویر کو اڑایا جن کے سامنے لوگ نذرانے پیش کر رہے تھے، جن کو دنیا سجدہ کر رہی تھی، جن کا طواف ہو رہا تھا اور لوگ توحید کو پامال کر رہے تھے. آیا تو میں اسی غرض کے لیے اس کاٹ میں ہوں، مجھے وہی دشمن آگ تک لائے تو وہ جانتا ہے میری قربانی کو، پھر وہ خود بتا دے گا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. اس صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ اسی پیغمبر کے نبوت کا خاتمہ کر دیتے کہ بس اب تو ہی نبی ہے، تیرے بعد کسی اور پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کئی پیغمبروں کی بے پناہ قربانیاں، ان کے مصائب، ان کی مصیبتیں اور مشکلات جو انہوں نے رضا الہی کے لیے جھیلی، آخر کیا وجہ کہ اختتام نبوت ان کی کیوں نہ کر دیا گیا؟ حضرت یوسف حسن و جمال کا بہتر ہے، جن کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، ہاتھ کاٹ لیتی ہیں. اس حسن و جمال کے بہتر کو آخری نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اسی پہ سلسلہ ختم کر دیا جاتا کہ اب آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ کہ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا اور عیسیٰ علیہ السلام تک آیا؟ اس سلسلے میں کئی وہ رسول بھی آئے جن پہ کتاب اتری، کئی وہ رسول بھی آئے جنہیں سابقہ کتاب کی طرف تبلیغ اور تعلیم دی، جن پہ کتاب آئی اور انہوں نے نئی شریعت پیش کی، ان کو رسول بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، اور جن کے پاس نئی کتاب نئی شریعت نہیں آئی ان کو صرف نبی کہتے ہیں. وہ یا رسول بھی آئے نبی بھی آئے. رسول وہ جس پہ کتاب بھی آئی ہو، نئی شریعت بھی لایا ہو، نبی وہ جو سابقہ دین کی اشاعت تبلیغ کرے اور اس کے پاس نئی کتاب نہ آئی ہو. اس قسم کا ایک سلسلہ اللہ نے شروع کیا، وہ آدم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا. اور اس سلسلے میں کئی رسول آئے، کئی نبی آئے، صحائف اترے، کتابیں اتری، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا. اللہ رب العالمین آدمی چنتا رہا، ان کو بھیجتا رہا، یہ سلسلہ تو برابر جاری تھا، آگے جاری رہتا، کیونکہ دنیا میں خرابی ہیں، کوتاہی ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، سب کچھ تو ہے. اس کے روکنے کے لیے تو پیغمبر آئے تھے، تو سلسلے کا اختتام کیوں ہوا؟ روک کیوں دیا گیا اس پروگرام کو؟ میں نے عرض کیے، ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ سلسلہ رک کیوں، دوسری یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے کیوں ختم ہوا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محمد قاسم نانوتوی، قاسم العلوم والخیرات، حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند نے حل کیے، جہاں تک میری استطاعت ہے اور جہاں تک میں نے مذہبی اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے یا تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی طرف سے، بڑی لگن کے ساتھ، شور روز، چونکہ کام یہی ہے، جو جس کا کام ہو وہ اس میں نئے نئے طرف سوچتا رہتا ہے، رات دن محنت کرتے. چنانچہ میرا کام یہی ہے مذہبی مطالعہ کرنا، تو جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا یا میں مطالعہ کر سکتا تھا یا جہاں تک میرا دماغ، میری نظر، میرا شعور، میری عقل کام کر سکتی تھی، یا جتنا میں از خود مطالعہ کر سکتا تھا یا کسی سے تحقیق کر سکتا تھا یا اپنے سے بڑے بڑے دیگر علماء کی لٹریچر کو مطالعہ کر کے معلومات لے سکتا تھا یا اساتذہ سے پوچھ سکتا تھا یا تاریخ کا مطالعہ کر سکتا تھا یا مختلف مذاہب کی کتب کا جہاں تک میں مطالعہ کر سکتا تھا، جتنے مذاہب دنیا میں آئے اور جتنے فرقے آج موجود ہیں، جہاں تک مختلف فرقوں کے لٹریچر کا مطالعہ میرے بس میں تھا، میں نے ایک طویل مدت سے اس کا مطالعہ کیا. طالب علمی کے زمانہ میں مطالعہ کیا، طالب علمی سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایک طویل مدت آج تک 15-20 سال کی اس نے بھی مطالعہ کیا، اور ابھی وہ مطالعہ مسلسل جاری ہے. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میری نظر میں، میرے مطالعے کے مطابق، میری سوچ، میری گویا تعلیمی استطاعت کے مطابق، میرے سامنے کوئی ایسی کتاب اتنی مدلل اس سوال کے جواب میں سوائے محمد قاسم نانوتوی کے اور کوئی نہیں آئی، جو انہوں نے اس موضوع پہ لکھی کہ آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلسلہ نبوت کا اختتام کیوں ہوا، کسی اور نبی پہ اس کا خاتمہ کیوں نہیں ہو گیا، اور نمبر دو کے ختم کیوں کیا، یہ سلسلہ برابر جاری کیوں نہیں رہا؟ چنانچہ قاسم العلوم والخیرات بانی دار العلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام تعذیر الناس ہے، اور اس کتاب میں اتنی گویا علمی بحث ہے، اتنی مدلل بحث ہے کہ اس کتاب کو کم از کم میں یعنی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور خانہ خدا میں کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم اس کتاب کو جو اردو زبان میں ہے میں نے 8 مرتبہ پڑھے، اور 8 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان کے دلائل ذہن میں بیٹھے کہ یہ فرمانا کیا کہتی، حتیٰ کہ قاری محمد طیب کات نبر اللہ مرکدہ محتمم دار لوم دیوبن اللہ غری کے عمر فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ یہ تحذیر الناس میں نے اپنے اساتذہ سے سبقن پڑھی، ہے تو اردو زبان میں، ایک آدمی جب فارغ التحصیل عالم ہے تو اردو زبان میں علمی کتاب کا پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ میں نے تحذیر الناس کو بھی سب اردو میں تھی، لیکن فارغ التحصیل ہونے کے بعد، مسئلے پہ بیٹھنے کے بعد، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کا محتمم بننے کے بعد میں نے اس کتاب کو اپنے اساتذہ سے سبقن پڑھا، تب جا کر قاسم نانوتوی کے وہ دلائل ذہن میں آئے کہ یہ فرمانا کیا چاہتے ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی بات عرض کیے کہ میں نے اس کو اساتذہ سے سمجھا بھی ہے، اب خود میں نے اس کو 8 مرتبہ پڑھا، چھوٹی سی کتاب ہے، عنوان اس میں گویا یہی بیان کیا انہوں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ نبوت ختم کیوں ہوا اور آگے جاری کیوں نہیں رہا، اس سے پہلے کسی نبی پہ ختم کیوں نہیں ہو گیا، چنانچہ وہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ نبوت ختم کیوں ہوا اور آگے جاری کیوں نہیں رہا، اس سے پہلے کسی نبی پہ ختم کیوں نہیں ہو گیا، چنانچہ وہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے دلائل لائے، تمام دلائل نہ آپ کے سامنے ذکر کیے جا سکتے اور نہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے، کیونکہ علمی گفتگو ہے، میں اس کا نچوڑ سادی زبان میں، سادی الفاظ میں اور اپنے لب و لہجے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتی کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام پیغمبر آئے، سلسلہ برابر جاری تھا، نمبر وار نبی آتے گئے، یکے بعد دیگر رسول آئے، حتیٰ کہ 100,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آیا، یہ سلسلہ تو جاری تھا، ختم کیوں ہو گیا، اسے آگے جاری کیوں نہیں رکھا گیا؟ تو فرماتی ہے کہ اصل وجہ یہ کہ پہلے اس نقطے پہ غور کرو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں کو کمالات ملی، ان پیغمبروں کو درجات ملی، ان پیغمبروں کو فضائل ملی، ان پیغمبروں کو مناقب ملی، ان پیغمبروں کو ایک مقام ملے، اس مقام کے ملنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقام کسی وساطت سے دیا یا براہ راست دے دیا؟ چنانچہ اس موضوع پہ وہ گویا بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے اللہ نے نبیوں پر وحی بھیجیے لیکن جبریل کی وساطت سے وحی آئی، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جن پیغمبروں کو جو مقام ملے، جو مناسب ملے، اللہ نے درمیان میں کوئی ذریعہ استعمال کیے، دیا تو اللہ نے نام لیکن کسی ذریعے سے، کسی سبب سے دیے یا بلا سبب دے دیے، جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے اپنے لب و لہجے میں اور آسان زبان میں، روزی دیتا تو اللہ لیکن کسی کو دکان کے سبب سے، کسی کو ملازمت کے سبب سے، کسی کو تجارت کے سبب سے، کسی کو زمین کے سبب سے، رازق وہی ہے، دیتا وہی ہے، روزی لکھی اس کی نہیں ہے، جتنے دانے لکھے اتنے ہی ملنے ہیں، نہ اس میں کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن عالم اسباب میں اس نے اسباب تیار کر دیے، کسی کو رزق کسی وساطت سے آ رہا ہے، کسی کو کسی ذریعے سے آ رہا ہے، دیتا وہی ہے، رزاق وہی ہے، وہ نہ دے، سارے دن دکان پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہو، کچھ نہیں آتا، گویا دکان مالک نہیں، دکان رزاق نہیں، دکان مختار نہیں، ایک سبب ہے کہ اللہ دینا چاہتا تھا رزق، اس نے یہ ذریعہ بنا دیا، اللہ رزق دینا چاہتے اس نے زمین کو سبب بنا دیا، گویا عالم اسباب میں اس نے اپنی قدرت، اپنی رزاقیت، اپنی جباریت و قہاریت کے اظہار کے لیے عالم اسباب میں اسباب پیش کر دیے، ان ذرائع سے آپ کے پاس رزق آئے گا، روزی آئے گی۔ تو حضرت قاسم فرماتے کہ نبوت بھی ایک نعمت ہے، جیسے اور نعمتیں اللہ نے اسباب کے ذریعے سے دیے، یہ نعمت بھی کسی سبب کے ذریعے سے دی یا بلا اسباب دیے؟ اس پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت دی پیغمبروں کو ایک سبب کے ذریعے سے دیے، اس سبب سے یہ نعمت ملتی آئی، اور وہ سبب کون سے؟ اس سبب پہ پھر بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جب اس عالم کو بسانے لگا، جب ساری کائنات کو پیدا کرنے کے پروگرام بن گئے اور اللہ چاہتا تھا کہ مخلوق ہو جو میری عبادت کرے، تو سب سے پہلے اللہ نے ایک چیز پیدا کی، اور وہ چیز کیا تھی؟ فرماتے اول ما خلق اللہ روحی، وہ جو چیز ہے کہ جس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح پیدا کی، یعنی یوں سمجھیے یا اللہ تھا یا روح مصطفی تھی، اور کوئی چیز ابھی تک مہاراج وجود میں نہیں آئی. اللہ نے سب سے پہلے اس روح کو پیدا کر دیا، اس روح کو پیدا کرنے کے بعد اسی روح کو سبب بنا دیا، اسی روح کو ذریعہ بنا دیا اپنے نامات کے تقسیم کرنے کا، اپنی طرف سے فضائل کمالات و درجات دینے کا. چنانچہ جو پیغمبر آیا اس پیغمبر کو علم ملا اس روح کے سبب سے، اس پیغمبر کو عصمت ملی اس روح کے سبب سے، اس پیغمبر کو مقام ملا اس روح کے سبب سے، اس پیغمبر کو فام ملا اس روح کے سبب سے. دیتا اللہ گیا لیکن سبب یہ روح بنتی گئی. اس نے اس پیغمبر کو جو بھی درجہ ملا اس روح کے سبب سے ملتا گیا. اس طرح جتنے کمالات تھے ان تمام کمالات کا سبب چونکہ یہ روح تھی، اس لحاظ سے گویا یہ روح ایک مرکز بن گئی، ایک محور بن گئی، ایک منبع بن گئی، ایک چشمہ بن گئی. بلکہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے سادہ زبان میں کہ یہ روح پاور ہاؤس بن گئی، کہ جیسے پاور ہاؤس سے بجلی نکلتی ہے، آگے کمکمیں چمکتی ہیں، آگے لائٹیں جلتی ہیں، آگے ٹیوبیں جلتی ہیں، بلب جلتی ہیں، لیکن جب کوئی چاہے کہ یہ تمام ٹیوبیں تمام روشنی ختم ہو جائے تو بٹن دبا دیا جاتا ہے، تمام تر بجلی اس پاور ہاؤس میں آگ کے جمع ہو جاتی ہے. باقی کمکمیں بجھ گئے، لائٹیں بجھ گئی، لیکن پاور ہاؤس میں وہ تمام تر روشنی آگ کے مرکوز ہو گئی، جمع ہو گئی، وہاں وہ مرکز موجود ہے. فرماتے یوں ہی سمجھیے کہ روح مصطفی ایک پاور ہاؤس تھی، مرکز تھا، اس لیے اللہ نے یہ نعمت نبوت تقسیم کی اور اس طرح ملتی گئی. علم، عصمت، مقام، درجات، حسن، جمال سب اس روح کے سبب سے تقسیم ہوا، یہ بن گیا ایک پاور ہاؤس، یہ بن گیا ایک مرکز. تو فرماتے ہیں کہ اب توجہ کیجئے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرماتے ہیں اللہ نے اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. فرمایا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب یہ ایک محور اور مرکز ہے اور اس کے ذریعے سے آگے نامات آئے، اب اللہ چاہتے کہ یہ تسلسل اختیار نہ کرے، تسلسل کہ کوئی کام کسی جگہ ختم ہونے کو نہ آئے، یہ عقل المحال ہے. ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر کام کا ایک اختتام ہوتا ہے، ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، ہر کام کی ایک انتہا ہوتی ہے. تو جب ہر فعل کی ایک انتہا ہے، ہر کام کی ایک انتہا ہے، تو سلسلہ نبوت میں بھی تسلسل یہ عقل المحال تھا، اس کا اختتام آنا چاہیے، اس کا انتہا، اس کی انتہا ہونا چاہیے تھی. اللہ نے جب اس کی انتہا چاہی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ختم کیسے ہو؟ تو جو روح ہے، جو روح تمام نعمتوں کا سبب بنا، وہ روح بھی پیغمبر کی روح تھی، وہ روح بھی نبی کی روح ہے. تو اب اس روح میں تمام کمالات بھی تھے، اس روح میں تمام درجات بھی تھے، اسی سے چونکہ درجات نکلے، اسی سے انعامات نکلے، اسی سے فضائل نکلے، اسی سے علم نکلا، اسی سے فہم نکلا، وہ پاور ہاؤس کا مقام رکھتا تھا. بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بات؟ میں اپنے طور سے گویا اس علمی مقام کو، اس علمی موضوع کو اتنا آسان کر کے پیش کر رہا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ آسان میرے بس کا مسئلہ نہ ہو، لیکن چاہتا میں یہ ہوں کہ یہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے. سناتے فرماتے کہ جیسے پاور ہاؤس میں تمام روشنی جمع ہو جاتی ہے، باقی ہر جگہ بجھ جاتی ہے، اور اگر روشنی لینا چاہو پھر اسی سے نکل آئے گی، اسی طرح تمام کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گئے، یہیں سے نکلے تھے، یہی ان کا لوٹ کے آنا ہو گیا، کیونکہ یہ محور ہے، مرکز ہے، چشمہ ہے، منبع ہے، پاور ہاؤس ہے. فرماتے خاتم النبیین کا معنی صرف اتنا وقت کیجیے کہ آپ آخری رسول ہیں. فرماتے خاتم النبیین کے لفظ کے تین مفہوم ہیں، ایک اس کا معنی ہے آپ آخری نبی ہیں، یہ بھی حق، ایک معنی ہے کہ آپ مرتبے کے لحاظ سے آخری ہیں، یہ بھی حق، ایک معنی ہے کہ آپ مقام کے لحاظ سے آخری ہیں، یہ بھی حق. تو فرماتے تین معنی لیجیے اس آیت کے، کہ آپ مرتبے کے لحاظ سے آخری، آپ مکان کے لحاظ سے آخری، اور آپ زمانے کے لحاظ سے آخری، کیونکہ آپ ہی سے تمام کمالات نکلے تھے. جب ان کمالات کو لوٹایا گیا تو اسی پاور ہاؤس میں آ کے جمع ہو گئے، ان کمالات کے اختتام جب ہوئے تو اس لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ آخری ہوئے، کہ آپ سے بڑا مرتبہ کسی اور پیغمبر کو نہ ملا نہ مل سکتا تھا. کیوں؟ جس کو جو مرتبہ ملے اس کی بنیاد تو یہ ہے، جس کو جو مقام ملے اس کی بڑھ اور اس کی جڑ
تو یہ ہے جس کو جو نعمت ملی ہے اس کی اساس روح مصطفی ہے جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تھا. اور پیغمبر نے اعلان کیا اول ما خلق اللہ روحی, کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح پیدا کی ہے. تو چونکہ یہ تمام فضائل کمالات کا مرکز ہے, تمام کمالات کو لوٹ کر یہیں آ کے ختم ہو جانا چاہیے. جب آپ سے بڑا کمال کسی کو حاصل نہیں, آپ سے بڑا مرتبہ اور رتبہ جب کسی کو حاصل نہیں تھا, اور اللہ سلسلہ نبوت کو اس لیے ختم کرنا چاہتے کہ تسلسل اکل المحال ہے, کسی کام کو لامحدود طریقے پہ جاری نہیں رکھا جا سکتا, ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہے. اور ختم اس لیے بھی ہونا ہے کہ اللہ کسی کو اس کی نیکی پہ اجر دینا چاہتے اور اس کی برائی پہ عذاب دینا چاہتے, اور یہ اسی وقت ہو سکتے جب یہ سلسلہ کو ختم کیا جائے. اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو حشر کیسے آئے, یہ سلسلہ جاری رہے تو جہنم کیسے آئے, یہ سلسلہ جاری رہے تو دوزخ کیسے آئے. اس لیے اللہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا, اور تسلسل چونکہ عقل المحال تھا تو ختم کیا تو آدم پہ کیوں نہیں کیا, موسیٰ و عیسیٰ پہ کیوں نہیں کیا, خلیل پہ کیوں نہیں کیا؟ فرماتے اس لیے کہ آدم کو رتبہ محمد سے ملا, عیسیٰ کو رتبہ محمد سے ملا, ابراہیم کو مقام محمد سے ملا. جب وہ مقام اسی سے لیتے تو ان پہ ختم کیوں کر دیا جاتا؟ ختم اسی پہ ہونا چاہیے جہاں سے مقام لیے گئے تھے, جہاں سے مراتب لیے گئے تھے, جہاں سے نعمتیں تقسیم ہوئی تھی. اگر ختم کرنا ہے تو وہیں یہاں پہ آ کے ختم کیا جائے, کسی اور پہ ختم کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ باقی پیغمبروں پہ اس لیے ختم نہ ہوا کہ وہ درجہ میں اس سے کم تھے. اب جب بڑا درجے والا آنا ہے, اگر اس کو سب سے پہلے بھیجا جاتا تب بھی اس کی شان کے خلاف تھا کہ بڑا پہلے آئے تو کیا اس میں کوئی نقص تھا کہ اس کے بعد پھر چھوٹا بھیجے؟ اور یہ کیا لطف کی بات ہوئی کہ بڑے کے کام میں نقص تھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے چھوٹا آیا, بڑے کے کام میں اگر نقص ہے تو پھر اس سے بڑا ہے پورا کرنے کے لیے. نمبر دو فرماتے ہیں کہ اگر کچھ چھوٹے پہلے آتے کچھ چھوٹے بعد میں آتے اور یہ بڑا درمیان میں رکھ دیا جاتا تب بھی اعتراض ہوتا کہ بھائی چھوٹوں کے بعد بڑے کے آنے کا دکھ تو ہے, لیکن جب بڑا آ گیا تو اس کے بعد پھر چھوٹے آنا کیا مانا, ان کو تو اب نہیں آنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں چونکہ محمد رسول اللہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے, مقام کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھے, ان کو اول بھیجا جاتا تب بھی مقام کی توہین تھی, درمیان میں بھیجا جاتا تب بھی مرتبے کی توہین تھی. اس لیے اللہ نے تمام چھوٹے درجے کے پیغمبر پہلے بھیجے جو اس سے فیض حاصل کرتے تھے, اور اس کو آخر میں بھیج کے اعلان کیا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ وہ بحث ہے جو محمد قاسم نانوتوی نے تاجر الناس میں کی ہے, جس نے مرزا قادیانی کی جڑیں کاٹ دی. دلی لحاظ سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا, بروزی لحاظ سے بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور اللہ مجھے معاف کرے, میں بڑی جرات سے بات کہہ رہا ہوں کہ 14th صدی کی تاریخ میں مقام نبوی پر اتنی مدلل کتاب میری نظر میں نہیں آئی جیسے قاسم نانوتوی نے لکھ چھوڑی ہے. 14th صدی میں میرا چیلنج ہے, صاحب بھی ہے, میں نے کیڑے کی طرح کتابیں کھگا لی ہیں الحمدللہ, لیکن میں آج پوری جرات سے یہ اعلان کر رہا ہوں جس میں جرات ہو اس عنوان پر اس موضوع پر اتنی مدلل کتاب کوئی پیش کر دے 14th صدیوں میں پیش کر دے. اللہ نے یہ شرف بخش ہے اس دارالعلوم دیوبند کو کہ جس کی بنیاد خواب میں آقا دو عالم نے رکھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہی کی زیارت ہوئی قاسم نانوتوی کو کہ آپ فلاں جگہ دارالعلوم کی بنیاد رکھے اس میں برکت ہوگی, اور خواب میں زیارت نبوی. یہ تو بہرحال ایک مسلمہ حقیقت ہے. چنانچہ قاسم صبح اٹھے تو اللہ نے غیبی طور پر انتظام کر دیا تھا کہ جو جگہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کر کے بتلائی تھی کہ فلاں جگہ دارالعلوم کی بنیاد رکھیے, محمد قاسم اٹھے تو صبح اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے غیبی طور پر وہاں نشان لگوا دیے تھے, اور اسی جگہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی جس کے فیض یافتہ آج پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا اسلام میں جگہ جگہ اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے. تو میں نے عرض یہ کیے کہ محمد قاسم نانوتوی نے یہ وہ سوال تھا کہ جس سوال پر عقلیں دنگ رہ جاتی تھی, اس کو حل کیا اور اس قدر حل کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیت اور بروزیت کے نام سے جنم لینے والی نبوت کا کلا کما کر دیا کہ کوئی بھی شخص کل کسی لحاظ سے کسی نام سے کسی عنوان سے نبوت کا مدعی نہ بن سکے. ہر لحاظ سے آپ پہ تمام کمالات کا خاتمہ, تمام درجات کا خاتمہ, تمام فضائل کا خاتمہ. اور آخری بات اسی عنوان پہ کہہ دوں کہ کچھ طبقہ ناسبت اندیش خوف خدا سے بے نیاز ہو کر قبر آخرت بھول کر جو اکابرین اسلام علماء اہل سنت علماء دیوبند کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ بھی بلا کوئی نبی کے عاشق ہیں، انہیں خوف خدا کرنا چاہیے کہ تمہارے حاشیہ خیال میں بھی نبوت کا وہ مقام نہیں آیا جو محمد قاسم نانوتوی نے تعبیر الناس میں لکھ دیا ہے، آسیہ خیال میں بھی وہ مقام و عظمت نہیں آئی جو ہمارے اکابرین لکھ کے اور اس کی تعلیم و تبلیغ کر گئے، جس کو آج میں نے اپنے سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کیے تو گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اتنی بنیاد ضرور آ گئی ہوگی کہ نبوت کیوں شروع ہوئی، کس لیے شروع ہوئی، اس کی ضرورت کیا تھی، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، پھر یہ بات بھی ذہن میں آ گئی ہوگی کہ یہ سلسلہ جاری کیوں نہ رکھا گیا، اور یہ بھی ذہن میں آ گئی ہوگی بات کہ اس سلسلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم کیوں کیا گیا، کسی اور نبی پہ ختم کیوں نہیں کیا گیا، ان تمہیدی گزارشات کو جو میں نے تین چار پانچ جمعوں میں بیان کی ان کو ذہن میں رکھ کے آئندہ جمعہ تشریف لائیے، آئندہ جمعہ میں آقا کا جمنا، آقا کے خاندانی حالات، آقا کی زندگی، آقا کی سیرت پہ تفصیلی گفتگو شروع کر رہا ہوں، اس میں اپنے آپ کو بھی پرکھتے جائیے، مجھے بھی پرکھتے جائیے، مرشد کو پرکھتے جائیے، پیر کو پرکھتے جائیے، صدر مملکت کو پرکھتے جائیے، وکلاء کو پرکھتے جائیے، تاجر کو پرکھتے جائیے، جس کی زندگی سیرت کے مطابق ہو اسے مان لیجیے عاشق رسول ہے، اسلام کا دیدار ہے، اسلام چاہتے، اور جس کی زندگی سیرت کے مطابق نہ ہو وہ اسلام کا نعرہ بلند کرے تب بھی مکار ہے، نہ بلند کرے تب بھی مکار ہے، وہ اسلام اسلام کرے تب بھی مکار ہے، نہ کرے تب بھی مکار ہے، جس کی تاجرانہ زندگی سیرت کے مطابق نہیں وہ جھنڈیاں لگائے بارہ رب الاول کو تب بھی مکار ہے، نہ لگائے تب بھی مکار ہے، جس کی زندگی آقا دو عالم کے مطابق نہیں ہے وہ چاہے ملازمت کرتے، رشوت لیتے، دھوکے کرتے، فراڈ کرتے، فریب کرتے، وہ بارہ رب الاول کو دیگم پکا کے اگر تقسیم کر کے کہے نبی کے اس میں کشت میں کر رہا ہوں تب بھی فراڈ کرتے، نہ دیگم پکائے تب بھی فریب اور فراڈ کرتے، اس زندگی کو آقا دو عالم کی زندگی پہ پرکھتے ڈالیے اور خوف خدا کو دل میں رکھ کر آئندہ اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو، اپنی زندگی کو رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیجئے، ہم نے جان دینے، قبر آخرت آنے والی ہے، جو کچھ آپ کمارے ایک رائے برابر آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، سب کچھ آپ نے یہاں چھوڑ لے، ساتھ جانے والے ہمارے برے ہیں تب جائیں گے، اچھے ہیں تب جائیں گے، اگر برے عمل لے کر گیا سزا بھگتے گا، اچھے عمل لے کر گیا تو ثواب اور اجر ملے گا، اور عمل کی اچھائی وہ نبوت کے کردار کو اپنانے سے آ سکتی ہے، اس کے سوا نہیں آ سکتی، اسی سیرت کے موضوع پر میں ماحول اور معاشرے کی تمام برائیوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی سمر جائے، اور چھوڑیے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو سیرت کے مطابق ڈھال لوں، یوں تصور کر لینا کہ میں اپنے آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں، اگر میری زبان سیرت کے مطابق نہیں بدلی، میرے اندر مناسبت ہے میں گدر کرتا ہوں، میرے اندر فریب ہے میں آپ سے فریب کر رہا ہوں، میری آنکھ میں بدنسری ہے میں آپ سے فریب کرتا ہوں، میں خود مفاد پرست ہوں اور پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپناتا تو آپ سے دھوکہ کرتا ہوں، تو یوں سمجھ لینا بھائی کہ میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کر کے اپنے نفس کو ملامت کرتا ہوں کہ مجھے منافقت چھوڑ دینا چاہیے، مجھے مکر چھوڑ دینا چاہیے، مجھے فریب کاری چھوڑ دینا چاہیے، مجھے بد نصری چھوڑ دینا چاہیے، مجھے کم تولنا چھوڑ دینا چاہیے، مجھے دھوکہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے، یوں خیال کر لینا کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ جب میں اپنے آپ کو کہوں گا تو کسی اور کو بھی سمجھ آ جائے کہ شاید میرا کردار بھی یہ ہو، جیسے نواسا رسول نے غلط وضو کرنے والے کو بات سمجھائی تھی کہ میاں آپ میرا وضو دیکھیں، آپ بڑی عمر کی ہیں، میں وضو غلط تو نہیں کرتا، وضو کرنا شروع کیا تو بڑی عمر کا کہتا ہے بیٹے آپ کا وضو تو صحیح ہے میرا ہی وضو غلط تھا، تو بھائی یوں تصور کر لینا کہ میں اپنے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اہم ممکن ہے کہ کوئی اور بھی دیکھ لے کہ جو باتیں یہ اپنے آپ میں فٹ کرتا وہ میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور اس کی زندگی بدل جائے، ہماری آخرت تو آخرت سمر جائے، بوڈوں سے آخرت نہیں سمرتی، چمچا گیری سے آخرت نہیں سنورتی، ٹولی پن سے آخرت نہیں سنورتی، کاسل ایسی سے آخرت نہیں سنورتی، بے ضمیر سے آخرت نہیں سنورتی، جس کا ضمیر کوئی نہیں وہ اس کے رسالت کا نعرہ بلند کرے، گدر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، جو مسلم قوم کو بیچتے کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس جماعت میں، کبھی اس جماعت میں، ہر آنے والے کا ساتھ دینے والا، قوم کا وفادار نہیں، جس کا ضمیر نہیں، جس کا خیال نہیں، جس کا دین نہیں، جس کی زبان نہیں، جس کی نظر نہیں، میں اس کو قومی غدار تصور کرتا ہوں، کسے باشد وہ کوئی ہو. اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم سیرت پیغمبر کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پرکھیں تاکہ کسی کلمہ پڑھنے والوں کو تکلیف بھی نہ ہو کہ بھائی تو نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے. میں نے نہیں کی. جو آقا کا اشارہ سامنے رکھ دیا اس کو میں نہیں مانتا تو میں مجرم ہوں, آپ نہیں مانتے تو آپ مجرم ہیں, ارباب اقتدار نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے, صدر مملکت نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے, وکیل نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے, پیر نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے, مفتی نہیں مانتا تو وہ مجرم ہے. فرمان تو آقا کا ہے نا, ہماری زیادتی تو کوئی نہیں. اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ تشریف لائیے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ سے میں اس تفصیلی موضوع کو شروع کروں گا. اللہ مجھے زندگی دے اور بیان کرنے کی توفیق بخش دے.